الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه وجل الحسن فيه غير منقصر فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ثم رضاء أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألت يا خير الجود والكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى أسمت للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير خلق لي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تمام حضرات ایک دفعہ محبت سے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس عظیم اور مبارک گفتگو کو سننے جا رہے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا پاک عزت تصور کر کے بابا زبرن درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد ناد جدود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کے خلیفہ اعظم نائب مطلق افضل الخلق سید الخلق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ کے اہم گوشوں کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یوں تو الحمدللہ تقریباً کئی سال تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی کا درسی سلسلہ ہم نے مکمل کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رفیق اعلیٰ تک۔ بعض احباب کے اصرار پر دوبارہ اس سلسلے کو ہم نے جو ہر اتوار بعد نماز ظہر اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ یہ تسلسل الحمدللہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اب تک تقریباً 3 درس ہو چکے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مقام کے حوالے سے, اور ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ کامل دستور ہے, اور ایک انسان کی زندگی کا وہ کامل دستور ہے جس میں انسان کی زندگی کے تمام احساسات اور اسے پیش آنے والے تمام کاموں اور مشکلات کا حل موجود ہے. ایک انسان کی زندگی میں جس قدر شعبے ہوتے ہیں اور جس قدر ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر ضروریات یا حالات کا سامنا ہوتا ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ وہ واحد زندگی ہے جس میں ایک انسان کے لیے اپنی زندگی کے مکمل نمونے واضح ہوتے ہیں. اور اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت کو پوری انسانیت کے لیے ایک عملی نمونہ قرار دیا. جتنے انبیاء کرام پہلے تشریف لائے ان کی زندگیوں کے اندر یقیناً انسانوں کے لیے دستور حیات تھا, لیکن کسی ایک خاص شعبے تک. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی مبارکہ میں ریاست اور بادشاہی اور حکمرانی کا ایک کامل دستور موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خالصتاً عبادت کا اور دنیا سے کٹ کر اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کس طرح کرنی ہے اس کا ایک واضح قرینہ موجود ہے. لیکن حضور کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں ریاست سے لے کر عام فرد تک اور عام فرد کی ہر ضرورت, چاہے وہ بیٹا ہو, باپ ہو, پڑوسی ہو, تاجر ہو, خریدنے والا ہو, اس کو غلبہ مل جائے یا وہ پھر حالات کے اعتبار سے جدوجہد کر رہا ہو, تو زندگی کے الغرض جتنے شعبے ہیں تمام کے اندر جس کی زندگی تمام دستور پر محیط ہے وہ آقا علیہ السلام کی زندگی. یوں سمجھ لیجئے کہ حضرات انبیاء کی زندگی میں جو متفرق حالات اور معاملات تھے وہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں تنہا جمع کیے گئے. آج اس مبارک ذکر کو ہم کرنے جا رہے ہیں جو اپنی نوعیت کا انتہائی بے نظیر اور بے مثال ذکر ہے. ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی, میری چھٹی ہو گئی, یہ اس کی غفلت ہے. ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح اس کے لیے لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت رکھنے والے افراد سے متعلق وہ معلومات اپنے لیے حاصل کرے, جہاں وہ اپنے دنیوی کاروبار, معاملات, رشتہ دار, برادریوں کا علم رکھتا ہے. تو کلمے کے تقاضے میں یہ چیز ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی زندگی اور لمحات زندگی پر ایک ضرور نظر رکھے تاکہ اسے یہ بات پتا چلے. ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی شخص سے یہ پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام عربی تھے یا عجمی تھے, اس نے کہا مجھے نہیں پتا, تو فرما اس کو کلمہ پڑھنا ہی معتبر نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیرت کے نگوشوں کا جاننا کس قدر ضروری ہے, کیونکہ ہر ایک اس طرح باپ کا حق ہے, ماں کا حق ہے, اسی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر سب سے پہلے جس ہستی کا حق ہے وہ حق ذات مصطفیٰ کریم کا ہے. ہمارا زیادہ وقت وظائف میں تو ضرور گزرتا ہے لیکن تعلیم میں کم گزرتا ہے, اور اس لیے وہ ارادے اور وہ معاملات کی پختگی نہیں. تعلیم اگر ہے تو پھر اس پر عملی صورت بھی ہونی چاہیے, اور اگر عملی صورت ہے تو پھر اس میں تعلیمی صورت بھی ہونی چاہیے, تاکہ دونوں چیزیں باہم ہم آہنگ ہو اور دین کی باتیں جو اصل کمال کے ساتھ ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. آج جس ذکر کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کا خاندانی پس منظر ہے, کیونکہ باقاعدہ ہم درس کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. پہلے 3 درس ہم نے آقا علیہ السلام کے مجموعی اور خصوصی فضائل پر ذکر کیے, کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو کیا کمالات اور مرتبے عطا فرمائے. اور سورۃ الاعراف کی ایک آیت جس میں حضور کے نو کے قریب شان اور مرتبے بیان کیے گئے تھے, ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا کہ ہمارا محبوب اس شان والا اس شان والا ہے. الذین یتبعون رسول النبی الامیہ, اس طرح کر کے اللہ نے نو کے قریب شان اپنے محبوب کے بیان فرمائی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جس عظیم ہستی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو ہم نے ان کو کیسی شان عطا فرمائی. سورۃ توبہ ختم ہوتی ہے تو سورۃ توبہ کے اختتام پر, اور میں یہ کہوں گا جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں, اگر طبیعت اگر ٹھیک ہے تو پھر دیواروں کو ٹیکنا لگا, تھک گئے تو رخصت ہو جائے, اور اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر دیواروں کو چھوڑ کر تھوڑا بیٹھیں اگر ہمت ہے. اگر طبیعت اجازت نہیں دے رہی, جیسا جس میں درد ہوتا ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بیٹھنے کا انداز بالکل اس طرح ہونا چاہیے. دنیا کے دو ٹکے کے آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا کیسا ہو جاتا ہے, اور دین کی بات کو سننے کے لیے ایک ٹانگیں ادھر جا رہی ہوتی ہے ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہوتا ہے, تو انتہائی درجے کی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے. ہمیں اپنے عمل اور کردار کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب ہم اہمیت دیں گے دین کو تو اس وقت دین ظاہر سے باطن کی طرف آئے گا. جی ہاں, طبیعت نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کوئی 70,000 فرشتے آئے ہوئے دعا کر رہے ہیں سب بخشے جائیں, ایسے دعوے ہم نہیں کرتے, لیکن ذکر بہت اعلیٰ ہے, یہ فرشتوں سے بھی اونچا ذکر ہے, جبریل بھی نیچے رہ جاتے ہیں اس سے اونچا ذکر ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کے آخر کے اندر جہاں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے وہاں ایک بڑی بنیادی آیت ہے جو حضور علیہ السلام کے مرتبے کو واضح کرتی ہے, اور یہ حضور علیہ السلام کی تعریف کا وہ مقدمہ ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا تو مرنے سے پہلے اس نے حضور کو دیکھا ضرور. ہاں, یہ علماء نے دعویٰ کیا, خواب میں نہیں ظاہر میں, ہاں ظاہر میں اس نے دیکھا. اور وہ مبارک آیت کریمہ جو سورہ توبہ ختم ہوتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس میں آقا علیہ السلام کے پانچ مرتبے بیان کیے اس ایک آیت میں. یوں تو پھر آگے آیت چلتی ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ مستقل ایک وظیفہ بھی ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کے پیر صاحب نے ان کو اس کی اجازت دی تھی. تو امام قرطبی جب بوڑھے ہو گئے تو ان کو ان کے پیر صاحب نے بلایا, کہا مرنا نہیں تم, دنیا سے جانا نہیں ہے, بس نہیں. انہوں نے کہا جی جانا تو ہے, تو فرمایا فرشتہ آتا ہے اور لوٹ جاتا ہے. کہا وہ کیوں؟ فرمایا تو یہ آیت پڑھتا تیرے قریبی موت نہیں آتی. تو یعنی علماء نے لکھا کہ مکمل یعنی حفاظت اور حصار کا بھی درجہ یہ آیا تھا, لیکن ہم اس کو حصار ہی نہیں لے جا کر کسی کوٹھڑی میں بند نہ کر دیں. جیسا ہم یہاں سے فارغ ہوتے تو لوگ پوچھتے شاہ صاحب وہ وظیفہ کیا تھا, وظیفہ کیا تھا؟ میں نے کہا کسی پیر کو ڈھونڈو آؤ جو تم سے بکرے بھی لیتا ہو, تالے بھی نکالتا ہو, پیسے بھی تم سے کھاتا ہو, کیونکہ ہماری قوم ایسی ہے. میں نے کہا جو نظریہ دیا جا رہا ہے اس کو آپ نہیں سمجھتے وظیفوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک کوئی شعر پڑھ دیا میں نے, وہ ابھی دوست کا, اب لوگ کھڑے ہوئے, وہ شعر ہمیں لکھ کر رہے ہیں. تو یہ تو 1600 دفعہ ہم نے پڑھا ہے, آپ نے کبھی آپ نے غور نہیں کیا اس کو. تھوڑا وظیفے کے اعتبار سے کوئی مادی ٹچ دے دی تو ہماری قوم پہ نہیں جناب اس سے فنا کام ہو جائے گا. تو یہ انتہائی گھٹیا تصور ہے. اصل چیز ہے حضور کی رضا محبت, اس تصور سے ہر چیز کو لینا ہے, اور وہ تصور جو ہے وہی سب سے بڑی محبت ہے. اس لیے ہم نے بعض مشاہد کو دیکھا, اپنے مریدوں کو دیکھا, وہ اپنے مشاہد سے تعویذ معاویذ کچھ بھی نہیں لیتے تھے, وہ کہتے بس آپ مل گئے سب کچھ مل گیا اس کا. تو اپنے آپ کو اس قدر میچیور اور سنجیدہ کرنا یہ لازمی ہے, اور دنیاوی ضرورت اور حاجات سے نکل کر اس کے آگے کی جو منزل ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے. یہ میں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں عرض کر رہا, بلکہ یہ میری اور آپ کی تربیت ہے. آپ جتنا مستحق ہے اتنا میں بھی مستحق ہوں. تو قرآن کریم نے یہ جو ذکر کیا ہے میرے دوستوں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, اس میں حضور کے پانچ درجے ذکر کیے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم, یہ جو رسول تم میں آیا ہے نا, تو یہ نہیں بتایا پہلے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا مرتبہ یہ. سب سے پہلے بتایا من انفسکم, تم میں سب سے اعلیٰ خاندان میں, اس من انفسکم تمہیں میں سے ہے. لیکن تمہیں میں سے مراد یہ ہے کہ یہ جناتوں میں سے نہیں, فرشتوں میں سے نہیں, نو انسانیت اور جن سے بشر میں سے، اور سیدہ زہرہ بتول اور سیدہ میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما اس کو اس انداز میں بیان کرتی تھیں اور پڑھتی تھیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی ہم پڑھتے انفسے فا کے اوپر پیش پڑھتے، تو اہل بیت اس کو پڑھتے تھے فا کے اوپر زبر انفسکم، تو انفس اور انفس، انفس کہتے ہیں کہ یہ تم ہی ہیں یعنی انسان ہے، اور انفس کا معنی تم میں سب سے پاکیزہ ہے۔ تو میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اور سیدہ بتول زہرا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا اس کو اس انداز میں پڑھا کرتی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تشریف لائے تم میں وہ عظیم ہستی جو تم میں سب سے برگزیدہ اور پاکیزہ ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے۔ تو یہ اس لیے جب بھی کوئی سیرت کی کتاب شروع ہوتی ہے یا حدیث شریف امام بخاری نے کتاب المناقب جو باندھا تو سب سے پہلے قرآن کے اسی طرز پر اور اسی ترتیب کو لیا جاتا ہے اور حضور کے خاندان کی وجاہت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان میں تشریف لائیں گے سیرت کا سب سے پہلا مقدمہ ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس کی طرف آگے چلتے ہیں اور اپنی توجہ کو رکھیے تاکہ یہ سلسلے قبائل کے خاندان کے جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں یہ آپ سنتے چلیں۔ انشاءاللہ ہر درس کے اندر میں اس کو ریپیٹ بھی کرتا رہوں گا تاکہ ہر دوست کے ذہن کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک گویا کہ شامل ہو جائے۔ کیا خوبصورت بات حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی منور اللہ مرقدی کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، یعنی ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں اس لیے حضور سے نماز روزہ وضو تو ملتا ہے لیکن محبت نہیں ملتی۔ آپ نے دونوں رخ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں ذکر فرمائے، فرما بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، اب سب مولوی لگے ہوئے حضور نے بکریاں چرائی ہیں، تو میں نے شان بھی تو بیان کروں نا، عظمت بھی بیان کرو۔ اور بڑی خوبصورت بات حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے فرمائی کہ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم، اللہم صلی علی محمد و علیہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے ہے، یہ سب سے پہلی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرات انبیاء کرام کے جد اعلیٰ ہیں اور یہ بنیاد ہے، یعنی بالکل مڈل اور سینٹر ہے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء اور جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم سے جو نبوت کا سلسلہ رکھا ہے چلا ہے اور وہ جس ذات پر جا کر رکتا ہے اور وہاں سے شاخیں پھیلتی ہیں اور پھر نبی پاک سے لے کر اوپر تک، یعنی بعثت کے اعتبار سے جتنی شاخیں جا کر جس ایک ذات پر جمتی ہے وہ حضرت ابراہیم سے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریفیں کی ہیں وہ قرآن میں موجود ہے کہ ملت حنیف، آپ مشرک نہیں آپ موحد ہیں، قرآن نے بار بار کہا۔ اب تک جتنے آسمانی گروہ یا مذہب موجود ہیں تمام حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، نام لیتے ہیں، ماننے والے تو الحمدللہ مسلمان، چاہے نصرانی کہلانے والے ہوں چاہے یہود ہوں، یا حقیقی حضرت ابراہیم کے دین کے وارث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو آسمانی دین، آسمانی دین سے مراد کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ زمینی طور پر نہیں بنائی گئی ہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے، یا اس کا کسی انسان کے اس میں دخل نہیں ہے، یہ آسمانی دین ہے۔ زمینی مذہب جیسے ہندوؤں کا مذہب کو زمینی مذہب کہا جاتا ہے کہ چار پانچ بیس پچیس آدمیوں نے مل کر ایک آئین بنا لیا اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں زمینی مذہب۔ آسمانی مذہب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی دخل نہ ہو اور یہ گویا کہ آسمانوں سے بھیجا گیا ہو کہ جس میں انسان کا قصب و ارادہ نہیں، تو لہذا اس میں تین مذاہب کا نام ذکر کیا جاتا ہے، دو کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ایک کو اہل اسلام کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اگر آسمانی دین کے کوئی متحمل ہیں مکمل طور پر تو وہ دین اسلام کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ہم لوٹ کر آتے ہیں اختصار کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جد الانبیاء ہیں، انسانیت کا سب سے بڑا شرک یہیں سے جاری ہوا, اور حضرات انبیاء کرام آخر تک آپ ہی کی اولاد ہوئے. اب ذرا سنتے چلیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے مشہور ہیں, آپ کے دو بیٹے تھے اور دو بیویاں مشہور ہیں. آپ کی جو دو بیویاں ہیں, ایک ہماری ماؤں کی عزت ان پر قربان و سیدہ حاجرہ ہے اور ایک سیدہ سارہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں, سیدہ حاجرہ اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہما. اور آپ کے دو ہی شہزادے مشہور ہیں, ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت سارہ کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح جب حضرت سیدہ سارہ سے ہوا تو آپ سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام, اور سیدہ حاجرہ سے جب ہوا تو ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب یہ دونوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہیں, یہ دونوں اپنے وقت کے نبی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب, حقیقی والد, اور حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اب یہ علاقہ, یعنی اب حضرت یعقوب, بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل, اسرائیل کا معنی عبداللہ, یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اسرا الگ ہے, ایل الگ ہے. اسرا معنی عبد ہے, ایل معنی اللہ, یعنی اسرائیل عبداللہ. تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام, اس لیے آپ کو یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولادوں, اے اسرائیل کے کنبوں, یعنی اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام. تو اسرائیل جن کا لقب ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, پھر انہی کے بیٹوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, اور پھر آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی پورا جو انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ تک ملتا ہے, یہ حضرت اسحاق کی اولادوں کا سلسلہ ہے. حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, پھر فاصلوں کے ساتھ حضرت داؤد, حضرت سلیمان, پھر آگے چل کر حضرت موسیٰ, اور پھر آخر میں جا کر حضرت عیسیٰ. لیکن حضرت اسماعیل سے یہ سلسلہ موقوف رہا یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو یہ بالکل اوپر سے آپ اس کے نقشے کو بالکل اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرکز ہیں, آپ کے دو شہزادے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سے پے در پہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ہی تقریباً انبیاء کا سلسلہ شروع رہا, اور یہ بنی اسرائیل کہلائے. ان کے علاقے ملک شام, سیریا, فلسطین, یہ علاقے ان کے رہے جہاں پر یہ کثرت سے ان کے اولادیں اور حضرات انبیاء تشریف لاتے رہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب تشریف لائے, ابھی میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ کئی صدیوں کے بعد ایک ہی حبیب آئے, ایک ہی محبوب آئے, ایک ہی نبی آئے, اور وہ تشریف لائے جن کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا, اور وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ. یعنی حضرت اسماعیل سے آخر میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہود کو بغض یہ تھا, چڑ ان کو یہ تھی کہ نبی تو ہمیشہ ہمارے خاندان میں آئے, یہ عرب میں کیسے چلے گئے, یہ بنو اسماعیل کیسے ہو. کیونکہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ بنو اسحاق تھے, بنو یعقوب تھے, ان کو بغض یہ تھا کہ ہم سے نبوت, ہمارے خاندان سے یہ عزت و شرف منتقل کیوں ہوا. شاید یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اس فرمان کو سمجھتے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت کے لیے مختص کرتا ہے. شروع حضرت آدم سے کی ہے اور ختم جناب مثال امام صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضور علیہ السلام کی بشارتیں حضرت یعقوب نے بھی دی تھی کہ آئیں گے, حضرت ابراہیم نے خود دعا مانگی تھی, حضرت اسحاق نے کیا تھا, حضرت یوسف نے ذکر کیا تھا, حضرت داؤد نے ذکر کیا تھا, حضرت سلیمان نے ذکر کیا تھا, حضرت موسیٰ نے ذکر کیا, حضرت عیسیٰ نے ذکر کیا, جو قرآن نے ذکر کیا کہ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد, جو قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا, اے بنی اسرائیل سنو, میرے بعد جو نبی آئیں گے میں ان کی میں بشارت دیتا ہوں, جن کا نام نام اس میں گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام ہوگا احمد. یہ قرآن کریم کے اندر آئے وہ کہ موجود ہے. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے, جس میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اس مکہ شہر کو میں آباد کر رہا ہوں, یہاں تیرا گھر بنا رہا ہوں, یہاں پر تو نبی بھیج. تو مکہ میں جو سب سے پہلے اور آخری نبی تشریف لائے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب سیدی علیہ السلام. یعنی بے اعتبار بعثت کے. اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. حضرت سارا کے کہنے پر حضرت, اور اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت تھی, لیکن واقعہ جو بنا وہ حضرت سارا کا کہنا پڑا بنا. حضرت سارا کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سیدہ حاجرہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر آپ مکہ شریف تشریف لائے. مکہ اس وقت مکہ تو تھا نہیں. مکہ کا معنی ایک علماء نے یہ کیا ہے کہ ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کو مکہ کہتے ہیں, جو جڑ اور اساس ہوتی ہے. اور پھر علماء نے مکہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا, اور پانی کے اندر جب انتشار اور طغیانی پیدا ہوئی تو پانی میں اتنا جوش ہوا, اتنا جوش ہوا, اتنا جوش ہوا کہ وہ ایک جھاگ بننا شروع ہوا. اور جھاگ جہاں سب سے پہلے بنا اور وہاں سے ہر جگہ وہ پھیلا, یا پھر یہ کہ جہاں جھاگ جم کر سب سے پہلے جس کی ایک جگہ پر آ کر جمع ہوئے وہ شہر مکہ ہے, اور وہ جگہ ہے جہاں پر کعبۃ اللہ کی عمارت آج قائم ہے. تو اس حوالے سے مکہ کہا گیا. اور مکہ کا لغوی معنی ہمارے علماء نے یہ ذکر کیا ہے, یہ ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے, یعنی جو اصل ہوتی ہے انسان کی, جس پر انسان کا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے, پوری اس کی بنیاد اور جسم کھڑی ہوتی ہے. ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر پہلے کعبہ شریف کی بنیاد رکھ دی تھی, اسی کے سیدھ میں اوپر جو ہے وہ بیت المعمور ہے. لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو ہر چیز بہ گئی, ہر چیز ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اب کیونکہ قیامت تک کے لیے کعبہ ایک مرکز متعین کرنا تھا, تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے یہ حکمت کی باتیں سامنے آئی, جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا. تو ایک دانہ کھانے میں کتنی حکمتیں تھیں, اور ساری کائنات میں آباد ہونا تھا. تو وہ تو کوئی بہت بڑا بدبخت ہے جو اس کو عیب کی نظر سے دیکھتا ہے, جبکہ یہ فضیلت ہے, جبکہ یہ فضیلت ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا اظہار کرنا, اور اس علم کے اظہار کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے, اور وجہ حضرت آدم کا زمین پر آنا تھا, اور آنے کے لیے وہ گندم کو ایک سبب بنایا جس میں آپ کا نہ قصد تھا, نہ ارادہ تھا, نہ آپ نے کوئی گناہ کیا تھا. اسی طرح مکہ شہر کو آباد کرنے کی وجہ بنی میری ماں سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ حاجرہ کو لے کر مکہ شریف آ پائے. اور اس وقت مکہ شریف جو تھا وہ لق بق صحرا تھا, ریت ہی ریت, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, کوئی چیز نظر نہیں آتی. اللہ نے بطور وحی خفی اور الہام خاص حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں پر ان کو پہنچنا ہے. آپ رم اللہ فلسطین سے پیدل چلے, کہاں فلسطین ہے اور آپ اندازہ لگائیے, اور کہاں مکہ مکرمہ ہے. یہ آپ کا چھ چھ مہینے میں کئی چکر لگتے تھے پیدل. جب سیدہ حاجرہ کو لے کر آپ آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے, اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت چھ مہینے تھی, چار مہینے تھی, لیکن سال سے کم عمر تھی. گود میں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آگے موضوع کھلے گا تو ہم سیدہ حاجرہ پر بھی گفتگو کریں گے, کیونکہ نسب پاک یہیں سے سیرت کی بنیاد چلتی ہے. ابھی اجمالی صرف میں عرض کر رہا ہوں, جو تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا. تو سیدہ حاجرہ کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جو آج کعبۃ اللہ ہے, تو اب تک اس کے آثار ظاہر نہیں کیے, وہ بنیادیں ریت میں دب چکی تھی کیونکہ طوفان آ گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں, اور سارا کعبۃ اللہ جو ہے وہ بہ گیا تھا, عمارت بہ, لیکن جو اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہ ریت کے اندر دب چکی تھی. اب تک صرف جگہ متعین کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں ہمارا پہلا گھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے, ابھی بنیادیں نہیں کھودی گئی, بلکہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو بھی یہیں چھوڑ دو اور اپنے بچے کو بھی یہیں چھوڑ دو, اور ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ. حضرت ابراہیم کو اللہ کے خلیل ہیں, وہ اللہ کے لیے سب کو قربان کرنے والے. خلیل کہتے ہیں انتہائی گہرے دوست, جو محبوب کو دیکھتا ہے اپنی مطلب کو دیکھتا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے صدیق, جو دوست, صدیق یہ دوسرا ہے. صدیق بغیر تشدید کے اگر آپ پڑھتے ہیں, صدیق یہ دوست ہے, اور ایک خلیل. صدیق وہ ہے جو اپنا بھی لحاظ کرتا ہے, اپنے دوست کا بھی لحاظ کرتا ہے, دوست عام دوست. اور خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محبوب کی ذات سے فنا کر دیتا ہے. تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ خلیل ہیں, لیکن حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے کے تیار نہیں ہو گئے تھے. رب نے کہا چلاؤ تو انہوں نے چھری اٹھا لی. کون اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ آپ سوچیں, بچے کو اگر بخار آ جائے تو باپ کی ہائے ہائے ہو جاتی, گھر میں ایک ماتم کا سما ہوتا. تو بچہ جو انتہائی محبوب ہو, انتہائی لاڈلا اور پیارا ہو, رب کہے کہ لے جاؤ مینا کی سرزمین پر, اس کو ذبح کرو, تو لے جاؤ پکڑ. تو یہ مقام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا, اور اللہ پھر خود کہے کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, اور رب نے فرمایا جبریل پہنچو اور اس دمبے کو حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کرو, ابراہیم میری محبت میں بچے کی گردن پر سوری چلا جائے. تو یہ مقام اور یہ صداقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مکہ شریف پہنچے, اور جڑا اور آثار ابھی بنیادیں کھودی نہیں گئی, اس کو واضح نہیں کیا گیا, ریت اس پر چڑھی گئی, اور اس جگہ پر جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے, کالی عمارت کعبہ شریف کی جو مقدس عمارت ہے وہ جو موجود ہے, اس کا پھیلاوا تو ابھی زیادہ ہو گیا لیکن اس کا پھیلاوا اتنا نہیں ہے. پھیلاوا اس لیے ہوا کہ ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ پلس ٹو تھری بن گیا ہے کعبہ شریف. تو اب اس کی ہیبت, کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں جب تک کسی چیز کو بڑا نہ دیکھے تو ہمارے دل میں احترام نہیں آتا. اللہ والوں کے نزدیک بڑے چھوٹے میں کوئی نہیں ہوتا, وہ نسبت کو دیکھتے ہیں, لیکن ہم جیسے سادہ لوگ ان کے لیے ضروری ہے کہ جناب کوئی ہیبت ہو, بڑے مینارے ہوں, یہ ہوں, تو ہم پھر ڈرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ ہمارے یہ مزاج ہے. تو جب کعبہ شریف کی عمارت کو اتنا بڑا کیا گیا تو پھر اس کی ہیبت کے لیے اس کو اور اونچا کیا گیا. آج بھی آپ کعبہ شریف کو دیکھیے کہ تو جناب وہ ایک منزل کے معنی کتنا اوپر ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے دور میں نہ اتنا اونچا تھا, اتنا اونچا بنایا کیسے جائے, اور اتنا پھیلایا کتنا جاتا. تو یہ صرف جو ہے کہ آج کا جو اسٹرکچر ہے, اصل کعبہ شریف اس کے اندر ہے, اور اس زمین کو پھیلا کر چار دیواری کے اندر رکھا گیا ہے. یا یہ بھی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ یہ پوری کعبے کی زمین ہے, یہ پوری کعبے کی زمین ہے, یہاں تک تعمیر کا مرحلہ نہ رہا, اب تعمیر کا مرحلہ. یعنی دونوں باتیں ہم تنبیہ کے لیے رہ سکتے ہیں تاکہ اس میں شک پیدا نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ہاجرہ اپنی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور آپ جانے لگے. اب آپ حیران ہوں گے کہ دور دور تک صحرا ہے, اتنے دور سفر کر کے لائیں اور کچھ بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے, اور سیدہ بھی تو پھر صادقہ ہیں عابدہ, انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے, ان کو پتا ہے میرا شوہر جو خدا کے نبی ہے, یہ جو بھی کام کرے گا رب کی مرضی سے کرے گا, انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں. وہ بھی پیچھے چل پڑے, بچے کو گود میں اٹھایا. اب آپ اندازہ لگے, چھ مہینے کا بچہ اور گرمی تپتے ہوئے صحرا میں سفر کرتے ہوئے, کہاں فلسطین کی سرزمین اور کہاں مکہ شریف, کئی دنوں کا سفر طے کر کے, پاؤں کا کیا حال ہوا ہوگا, لباس کا کیا حال ہوا ہوگا, پیاس کیسی لگی ہوگی, گرمی اور موسم کیسا ہوگا, آپ اندازہ لگائیے کس طرح سیدہ ہاجرہ وہاں پر پہنچی ہوں گی. خیر آپ جب پہنچی اور جب حضرت ابراہیم نے وہاں چھوڑا اور کچھ کھجور کے دانے دیے اور پانی کا جو تھوڑا سا انتظام تھا وہ ان کے ہاتھ مہیا کیا جو بچ گیا تھا, اور خود ایسی روانہ ہو, یعنی جو بھی اپنے پاس کھجور تھا کھانا تھا وہ بھی بچوں کو دیا, روانہ ہو. جب تھوڑے دور وہ نکلے, یعنی اتنا تھا کہ آواز پہنچ سکے, تو سیدہ پیٹ کی ہوئی ہے, چہرہ نہیں کرتی, پیڑ کیے ہوئے بات کرتی ہے. آپ جا رہے ہیں؟ کہاں میں جا رہا ہوں. کہ یہاں اللہ کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیونکہ دور دور تک صحرا, آپ ذرا سوچے, ریت ہی رہتے, ٹیلے ہی ٹیلے, یعنی دھوپ چل چلاتی دھوپ, یعنی وہ ریت آگ بنی ہوئی ہو, اور حال یہ ہو کہ انسان کس طرح رہے, کہ رات کیسی گزرے گی, دن کیسا, کل کیا ہوگا, ابھی ایک گھنٹے کے بعد کیا ہوگا. یہ تو آپ نے سیدہ نے یعنی حضرت ابراہیم کی طرف چہرہ نہیں کیا, ایسی صادقہ ہیں اور اتنی متوکلہ ہیں. آپ بیٹھی ہوئی بچے کو گود میں لے کر, اور یوں ہی اس طرح کے پسے پش کسی سے بات کی جاتی ہے, زور سے کہا آپ یہاں ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ ہاں آپ کو چھوڑ جا رہا ہوں. کہ رب نے کہا ہے؟ کہا اللہ کا حکم. کہا پھر جائیے, آپ مطمئن رہیے. صحیح طرح کہ جائیے, آپ مطمئن رہیے, آپ مجھے صابرہ میں سے اور صالحہ میں سے پائیں گے. آپ اندازہ لگائیں, سبحان اللہ, آپ مجھے عفیفاؤں میں سے, پارساؤں میں سے, پاک بازوں میں سے, صادقاؤں میں سے, صالحاؤں میں سے, متوکلہ میں سے آپ پائیں گے, آپ تشریف لے جائیں. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا, وہ بھی روانہ ہوئے. جب رب نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو وہ بھی روانہ ہوئے. اب میرے دوستو, ہوا مختصر یہ کہ یہاں پر ایک جلدی سے بات عرض کروں تاکہ پھر ہم عرب کے قبائل کی طرف آتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیاس بڑھنے لگی, پانی ختم ہو گیا, کھجور ختم ہو گیا, جس کو آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, یقین صحیح بخاری شریف میں, پانی ختم ہو گیا, تو پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام, بچے ہیں چھ مہینے کے, پیاس سے شدت جب بڑھی تو ماں سے دیکھا نہیں گیا, تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر رکھا, چادر بچھا کر ان کو زمین پر رکھا, اور خود دوڑ کر اس ٹیلے کے قریب آئی جو آج ماشاء اللہ صفا اور مروہ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن آج بڑی بڑی عمارتوں اور رنگین ماربلوں میں ہم گھوم جاتے ہیں, ہماری توجہ اس طرف جا ہی نہیں پاتی, وہ شور ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا, وہ گرم ہوا کے جھونکے ہم تک نہیں پہنچتے جو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا. آپ صفا کی پہاڑی کی طرف پہنچی, اور صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر آپ نے دور تک دیکھا کہ کوئی قافلہ نظر آ رہا, اور گزر رہا ہو تو میں اس کو کہوں کہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، چھوٹا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، گود کا بچہ ہے، اللہ اکبر، تو پانی دے دو، تو آپ کو صفا کی پہاڑی پر پانچ کوئی نظر نہیں آیا، پھر آپ لوٹ کر مروا پر آئیں۔ تو یہ بخاری میں سیرت کی ساری کتابوں میں آپ بچپن سے سنتے ہیں، اور ہمیں بار بار یہ سننا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہمارا دین وابستہ ہے، انہی واقعات سے ہمارا پورا دین وابستہ ہے۔ آپ صفا گئی، صفا سے مروا آئیں، مروا سے صفا گئی، صفا سے مروا آئیں، 7 چکر آپ نے لگا، آخری جو چکر تھا نا کہ جب آپ 7ویں چکر میں آپ جب آ رہی ہیں مروا کی طرف، تو وہ جگہ جسے نیلین احبرین کہتے ہیں، جو دو ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، جس کے درمیان ہم، یعنی مردوں کو یہ حکم ہے، دیکھو دوڑی خاتون تھی لیکن خاتون کو دوڑنے سے منع کیا، مردوں کو کہا جاتا تم بھاگو۔ اس میں بھی حکمت ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا تو ذکر کریں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا۔ تو نیلین احبرین وہ جگہ ہے چند میٹر پر، جب آپ نارمل انداز میں چلتے ہیں لیکن جب اس پر پہنچتے ہیں آپ، تو چاہے مروا سے صفا جا رہے ہو یا صفا سے مروا آ رہے ہو، تو اس میں آپ بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں آپ۔ تو یہ وہ جگہ ہے، بخاری شریف کتاب الانبیاء میں یہ بات موجود ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، فرمایا جب 7ویں چکر کے اندر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بےتاب ہوئی کہ میرا بچہ اس حال میں، اب انہوں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اب ہمارے لیے تو دستگیری فرما، اور رب کی قدرت نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے واقعی میں عمل مکمل کیا ہے اور اپنی خدمت کر دی ہے، اب تاثیر ظاہر ہونی چاہیے، امتحان میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ 7ویں چکر میں جس طرح وہ دوڑ رہی تھی، یعنی قریب آئیں، تو اس وقت نبی پاک فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث ہے، کہ باقاعدہ جبریل کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز ان کے سر پر آئی، کہ جیسے بہت تیزی میں، اب آپ وہ شور ذہن میں لا سکتے تو روحانی پیدا ہو، بڑی تیزی میں ان کے پر پھٹ، اور جبریل امین کا پر اتنا بڑا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے اصل پر کو اگر ظاہر کر دے تو ساری کائنات، جس کو سائنس کہکشاں، سورج چاند سے بڑا، سورج زمین سے اتنا گنا بڑا، اور پھر سورج سے بڑے بڑے کئی سیارے، اور خلا کے اندر جو ہے کہ وہ خلائی چیزیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں جبریل کے پر کے نیچے آ رہی ہیں، یہ حضرت جبریل کے ایک پر کا مقام ہے۔ لیکن جس طرح رب نے چاہا، جتنا ان کو پرواز کی اجازت، وہ آئے اور انہوں نے حضرت سیدہ حاجرہ کے سر کے اوپر، نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی تھی، پر پر پھڑا رہے، اس وقت حضرت سیدہ حاجرہ سمجھ گئی کہ مدد کے لیے پہنچ گئی، آپ نے سر مقدس کو اٹھا کر ایک جملہ کہا، فرما اغس ان کا نائندہ کا خیرہ، اے جبریل فوراً میری مدد کرو اگر کوئی خیر لائے، فوراً میری مدد کرو۔ جبریل وہیں سے آئے، اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور جہاں آپ کی معصوم اور پاکیزہ ایڑیاں زمین پر لگ رہی تھیں، اسی ایڑی کے قریب آپ نے اپنے پر کو اتنی تیزی سے مارا کہ زمین شک ہو گئی، اور اس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی کا چشمہ ایسا پھوٹا کہ سیدہ نے دور سے، کیا مزہ ہوتا ہے جب صفا مروہ میں کھڑے ہو کر آپ قابو کر دیتے ہیں، یہ منظر تھا کہ سیدہ نے جب لوٹ کر دیکھا کہ جناب پانی چمک رہا ہے اور پرندے اوپر جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ صحرا تھا، پرندے، سیدہ تیز رفتار میں پہنچی کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو قریب دیکھا کہ پانی بھی اتنا بادب ہے کہ اس طرف نہیں آتا، یعنی حضرت اسماعیل کی طرف نہیں آتا، وہ آگے کی طرف بہتا ہے، آگے کی طرف بہتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت اسماعیل کے جسم مبارک کو تکلیف پہنچے۔ سیدہ آئی اور پانی سب سے بڑی دولت تھی صحرا کے اندر، کیا آپ نے فوراً اپنے مبارک ہاتھوں سے سبحان اللہ منڈیر بنانا شروع کیا، اور اس کو ہالا چاندما، اور کہتی زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا رک جا۔ تو جیسے آپ کی مبارک زبان سے کلمہ نکلتا گیا، اور رب نے حکم دیتا دیا کہ جناب رک جا رک جا، اور آج دیکھیے وہ اسی حالے میں رہا، سمندر سے زیادہ پانی اس کے اندر ہے لیکن وہ تجاوز نہیں کرتا، رک گیا پانی، ادھر ہی رک گیا، اور زم زم کہہ کر وہ حالہ جو ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر تیار ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو سننے کے بعد، اب تھوڑا سا پیچھے آئیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہ گئے، سیدہ حاجرہ وہیں پر رہ گئے، سب سے پہلا کون سا قبیلہ وہاں پر پہنچا، اور عرب کی آبادی کیسے چلی، اور میرے آقا کیسے تشریف لائے، اس پر چند منٹوں کی میں گفتگو کرتا ہوں، اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آدھے موضوع کو انشاءاللہ آنے والے درس سیرت کے لیے ہم چھوڑیں گے، درس سیرت آگے آنے والا میرے خیال میں 22 کو ہے، 21 کو لاہور میں کانفرنس ہے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدی حجت الاسلام کی، میں نے دوستوں کو کہا کہ میری فلائٹ بالکل صبح کی کرا دیں، تاکہ میں لاہور میں اٹینڈ کر کے صبح کی فلائٹ پہلی لے کر آ جاؤں، تاکہ میں جو ہے وہ ظہر کے اندر اس درس کو ہم پھر مکمل کر سکیں انشاءاللہ۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے بچے کچھ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے ٹیلی فون نمبر اگر آپ پسند کرتے تو لکھوا دیں تاکہ میسج کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے کہ درس ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا تاکہ آپ کے لیے بعد میں ذہنی زحمت نہ ہو. اب آئیے عرب کی طرف اور مختصر چند باتیں جو چند منٹوں کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہاں پر آبادی کیسے بنی اور لوگ کیسے جمع ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تشریف لائے. یعنی حضور کی جلوگری سے یہ کئی صدیوں پہلے کی بات ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہ گئے. اب قافلے سفر کرتے تھے پانی کی تلاش کرنے, لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لیجئے, عرب کی تاریخ پر جن علماء نے بحث کی ہے انہوں نے عرب کو دو خطوں میں بانٹا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر میں عرب کا جغرافی نقشہ بھی آپ کی خدمت رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اسے جزیرہ عرب کیوں کہتے ہیں. اور جزیرہ عرب آپ جانتے ہیں, جزیرہ اس کو کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے بلاک کیا گیا ہو اور بیچ میں اس کی آبادی ہو. تو آخر اس کو جزیرہ عرب کیوں کہتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا روحانی اور تاریخی پس منظر. اس سے ہمارے سامنے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا علاقہ جو جغرافی اعتبار سے وہ بھی ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے, اور پھر قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں نا پھر بڑا مزہ آتا ہے. جب یہ سارا نقشہ ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے اور پھر بندہ سورہ بقرہ پڑھے, سورہ آل عمران پڑھے اور مکی سورتیں پڑھے تو اس وقت بندہ قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہوتا ہے اور ان وادیوں میں سکون سیر کر رہی ہوتی ہے اسی جذبے سے. تو عرب کو ہمارے علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک کو وہ کہتے ہیں عرب باعدہ اور ایک کو کہتے ہیں عرب باقیہ. عرب کو دو قسموں میں, عرب باعدہ, اصل میں عرب دو حصوں میں بانٹے ہیں تاریخ کے طور, عرب باعدہ با حمزہ پھر حمزہ دال اور ہا باعدہ, اور باقیہ جسے باقی کہتے رہنے کو. تو عرب باعدہ اور عرب باقیہ, عرب باعدہ اس عرب کو کہتے ہیں جو قومیں ختم ہوں گی, یعنی تھے وہ عرب میں. یہ آگے میں بتاؤں گا, موضوع بڑا مشکل ہو جائے گا کہ عرب کس کو کہتے ہیں, آگے ہم اس کی لوگ بھی بحث کریں گے. لیکن اب تک ہم جسے عرب کہتے ہیں اس کو سمجھیے آپ کہ عرب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے, عرب باعدہ اور عرب باقیہ, یعنی باقی جو رہے. باعدہ ان کو کہتے ہیں کہ جو عرب ختم ہو گئے, جو قبیلے ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, حالات نے ان کو ختم کر دیا, جیسے قوم سمود عرب تھے, قوم عاد جو ہے وہ عرب تھے, یہ قومیں ختم ہوں گی, ان کا نام و نشان ختم ہوں گے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر ان پر عذاب, طرح طرح کے عذاب آئے. نام تو رہ گیا کہ یہ قومیں رہتی تھی لیکن ان کے نشان نہیں ہیں. قوم سمود کے چند نشان موجود ہیں کھنڈرات عبرت کے لیے, لیکن قومیں ختم ہو گئی, تقریباً قومیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور جو قومیں ختم ہو گئی تھی وہ عرب, اس کو عرب باعدہ کہتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ قوم عاد قوم سمود اور عرب باقیہ کہ جو باقی رہے جو رہ گئے. تو علماء نے کہا, اب ذرا تھوڑا سے پیچھے جا کر ہوش رکھیں گے تو سب ہی باتیں سمجھ میں آ جائیں. عرب کو دو حصوں میں بانٹا ہے, عرب باعدہ عرب باقیہ. باعدہ سے مراد وہ کہ جو رہتے تھے کسی زمانے میں, اب ختم ہو گئے, اب ان کا نام و نشان نہیں, قصہ پارینہ تاریخ بنے. اور عرب باقیہ جو رہتے تھے, جو عرب میں رہے لوگ, ان کو دو قسموں میں بانٹا ہے, ایک عاربہ اور ایک مستعربہ. عاربہ عین حمزہ را با ہا عاربہ, اور ایک ہے مستعربہ. اس کو یوں سمجھیے جو اصل عرب تھے ان کو کہتے تھے عاربہ, اور مستعربہ اس کو کہتے تھے جو عرب نہیں تھے لیکن عرب میں جڑ گئے. اس کو ذرا آسان میں کر دوں آپ کے ساتھ. تو اوپر سے آئیے, عرب کی دو قسمیں تھیں, باعدہ باقیہ. باعدہ تو ختم ہو گئی, اب رہ گئے جناب جو ہے وہ باقیہ. اب باقیہ کی دو شاخیں بنتی ہیں, ایک بن جاتی ہے عاربہ, یہ بالکل اس نقشے کے تحت ایک بن, یہ میں نے مطالعے کے دوران بنا لیا تھا, ایک بن جاتی ہے عاربہ اور ایک بن جاتی ہے مستعربہ. عاربہ وہ جو اصلی عرب تھے, اور مستعربہ وہ جو عرب نہیں تھے لیکن عرب میں آ گئے, ان کی زبانیں سیکھ گئے, وہاں شادیاں کر لی تو وہ بھی عرب کہلائے, یعنی اصلاً وہ عربی نہیں تھے, اصلاً وہ اور قبیلے کے تھے. اور یہ مستعربہ ہی جو ہے یہ بنو اسماعیل ہے. یہ آگے چل کر میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جہاں میں درس کو ختم کر رہا ہوں, آخری بات ہے, تاکہ پھر اتنی بات ہی اگر آپ یاد رکھیں تو پھر آگے میں, کیونکہ دوستوں نے کہا کہ ہم نے 10 دفعہ کتاب میں پڑھایا, ہم الجھ جاتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے, اس کو تقریر میں بیان کریں. تو یقین بزرگوں نے لکھا ہے, ترتیب کے اعتبار سے میں نے اس کو ایک نظم بنایا تاکہ خاکہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے. پھر پیچھے چلتا ہوں, بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. عرب کی دو قسمیں, عرب کو دو حصوں میں بانٹا, ایک عرب باعدہ اور ایک عرب باقیہ. باعدہ وہ جو فنا ہو گئے, باقیہ وہ جن کا وجود آج تک ہے. باقیہ کی دو قسمیں ہیں, ایک عاربہ ایک مستعربہ. عاربہ وہ جو شروع سے عرب ہے,
اور مستعربہ وہ کہ جو عرب میں آ کر رہنے لگے اور انہوں نے عرب کے قبیلے میں شادیاں کی, ان کی زبانیں سیکھی اور ان کو بھی عرب کہنے لگے. اب آئیے جو آخری بات ہے, یہ عرب باقیہ جو ہیں, جو اصل عرب ہیں, یہ یمنی ہیں. یہ اصل عرب جو ہیں یہ یمنی ہیں. ان کی مشہور شاہ بنو قحطان, صرف پڑھیں گے تو آپ کو پھر آگے سمجھ لینا آسان ہوگا. یہ کہ لفظ آپ یاد رکھیں, باعدہ باقیہ. باقیہ کی دو قسمیں ہیں, عاربہ مستعربہ. اور عاربہ جو اصل عرب ہے, ان کی سب سے بڑی شاخ قحطان, بڑا قاف حلوے والی خا اور توتے والا پا, قحطان. یہ قحطان جو ہے یہ عاربہ کی سب سے بڑی شاخ ہے, اور عاربہ جو ہے یہ باقیہ میں سے, اور باقیہ جو عرب ہے اس طرح اوپر چلے. تو بنو قحطان جو ہے وہ عاربہ, مستعربہ کی طرف نہیں جا رہے, ان کی طرف جا رہے جو اصل عرب تھے جن کو عاربہ کہتے ہیں. ان کا مشہور قبیلہ تھا بنو قحطان, اور وہ یمن میں رہتا تھا, اور یہ یمن کے رہنے والے تھے. اتنی بات سے بھی یاد رکھیے, میں صرف یمن کی ایک مختصر سی بات کرتا ہوں, پھر اس قبیلے سے پھر عرب کیسے پھیلنے میں واضح کروں گا. یمن کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یمن کے اندر جو یمن کے شروع کے بادشاہ تھے, وہ بڑے ذہین قسم کے لوگ تھے. انہوں نے یمن کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس زمانے میں بہت بڑا ڈیم بنایا تھا, اور ڈیم اتنا بنایا تھا انہوں نے کہ اس میں بہت ہی زیادہ پانی تھا. کتنا تھا بھی اندازہ لگائیں, لیکن وہ مشرک قوم تھی, وہ کفر کرتی تھی. اللہ کا عذاب ان پر آیا اور زمین میں زلزلہ آیا اور ڈیم پھٹ گیا. جب ڈیم پھٹا تو ساری بستیوں کو بہا کر دے گیا. یعنی ہے یہ یمنی, اصل عرب کون ہے؟ یمنی. اور یمنی ان کو بنو قحطان کہا جاتا, اور پھر یہ شعب ہے یعنی اصل شعب, اس کے نیچے پھر قبیلے بنتے ہیں, اس کے نیچے پھر قبیلے بنتے ہیں. اور یہ قبیلے جس سے بنتے ہیں یہ بنو قحطان ہے, اور یہ یمن کا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے عاربہ, اور یہ عاربہ جو ہے یہ عرب باقیہ میں سے, یہ اوپر سے آیا ہے. تو بنو قحطان یمنی تھے. جب یمن میں زلزلہ آیا, خدا کا عذاب آیا, زمین پھٹی, اور وہ جو ڈیم تھا جن کو بہت وسیع عظیم ڈیم بنایا تھا, وہ ڈیم جب پھٹ گیا اس نے ساری بستیوں کو بہا کر لے گیا. اور جب ساری بستی بہا کر لے گئے تو جو اپنی جان بچا سکے وہ وہاں سے نکل کر بھاگے. اب کون کہاں پہنچا, بس اس گفتگو کو سنیے گفتگو ختم کرتا ہوں, تاکہ پھر آپ کو یہ حضرت ابراہیم سے لے کر یہاں تک کی ساری بات واضح ہو جائے, پھر آگے چل کر ان شاء اللہ لذیذ مزید اس کو ہم کلیئر کریں گے. درود پاک پڑھیں. اصل عرب کی جو مشہور شاخ ہے بنو قحطان, یعنی قحطان, وہ یمنی تھے. تو جب یمن کے اندر یہ ڈیم پھٹنے کے بعد, ٹوٹنے کے بعد سیلاب آیا اور قومیں بکھر گئیں, تو یہاں سے ہر قبیلہ یہاں سے نکلا اور بھاگا یہاں سے, اور اپنے دوسرے علاقے میں بسنے لگے. اور میں صرف آپ کے سامنے تین قبیلوں کا مختصر تعارف کرتا ہوں. پہلا قبیلہ جو تھا جو وہاں سے نکلا وہ تھا قبیلہ سالبہ بن عمر, الف با تا فا, سالبہ بن عمر. یہ وہاں سے نکلا اور یہ حجاز کی طرف آیا. حجاز کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے درس میں حجاز کی طرف. حجاز میں مکہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, طائف بھی ہے, پورا خطہ حجاز کے علاقہ. تو قبیلہ سالبہ بن عمر جو یمن کا ایک قبیلہ تھا, جو قحطان کی شاخ کا ایک قبیلہ تھا یمنی, وہ وہاں سے نکلا اور وہ حجاز کی طرف پہنچا, اور یہ جا کر آباد ہوئے مدینہ منورہ کے اندر. دوسرا قبیلہ قبیلہ حارث بن عمر, جنہیں خزاعہ کہا جاتا ہے. اکثر آپ کہتے ہیں بنو خزاعہ, پڑھتے ہیں آپ خا زا عین اور ہا, خزاعہ. یہ بنو خزاعہ جو ہے یہ بھی یمنی ہے, اور مدینے میں جانے والے بھی سارے یمنی تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یہودی تھے کیا تھے, لیکن گئے یمن سے اور تھے اصلاً یمن, اصلاً یمن. یمن سے نکلے کیوں کہ وہاں پر سیلاب آ گیا, ڈیم پھٹ گیا تھا. وہ قبیلہ حارثہ بن عمر جو ہے یہ جنہیں خزاعہ کہا جاتا ہے, یہ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آئے, انہوں نے مکہ میں بس گئے. سالبہ مدینے میں بس گئے, اور خزاعہ جو ہے یہ مکے میں بس گئے. اور تیسرا قبیلہ جو ان کا تھا, جو قبیلہ جفنہ بن عمر کہا جاتا ہے, یہ شام کی طرف گیا, سیریا. اور یہ سفر کرتا رہا پانی کی تلاش میں, تو ایک جگہ پر پہنچا جہاں پانی کا چشمہ تھا, اور اس جگہ کا نام تھا غسان. یہ وہیں پر جا کر بس گئے. اور آپ تاریخ عرب پڑھیں گے تو ملک شام میں جتنے بادشاہ غسانی پیدا ہوئے وہ یہی تھے, اور یمنی. تو اب آپ دیکھیں یہ یمن کے لوگ نکلے ہیں, مدینے کی طرف بھی یمن کے لوگ گئے, مکہ کی طرف خزاع بھی یمنی تھے اور غسانی جو غسانی ان کو یوں کہا جاتا ہے قبیلہ تو ان کا بنو جفنہ ہے جو یمنی تھے، یہ وہاں پر گئے جس جگہ پر پانی کے چشمے کے پاس یہ رکھے تھے وہاں ان کی آبادی بڑی قومیں بنی، اور ایسے ایسے عجیب و غریب ذہنیت رکھنے والے اور کمالات رکھنے والے بادشاہ اور انسان پیدا ہوئے کہ یہ غسانی قبیلہ بہت تاریخ عرب کے اندر مشہور ہوا، اور یہ غسانی قبیلہ ہے کہ جو وہاں پر جا کر جناب جو ہے کہ وہ رہا، اور بنو قحطان کا ایک قبیلہ تھا جرد جو آیا اور ان کی ملاقات حضرت اسماعیل کی والدہ سے ہوئی. اب سفر آنے کیسے چلا انشاءاللہ آنے والے درس میں پیش کروں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی آج درس کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو جملوں میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دو شہزادے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولادوں میں آخر تک حضرت اسحاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت اسحاق ہی کی اولادوں میں یعقوب علیہ السلام جو آپ کے سگے بیٹے ہیں پہلے بیٹے حضرت یعقوب، انہیں کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور آگے ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. قرآن نے جو بار بار کہا یا بنی اسرائیل، یہود انہیں کو ماننے والے تھے، یہودی جو آگے چلے حضرت عزیر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جائے، تو یہ حضرت عزیر حضرت موسیٰ کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور حضرت یعقوب کی یعنی حضرت یوسف کی اولاد میں سے، حضرت یوسف کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب کے سگے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب کس کے سگے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے سگے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کس کے سگے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور یہاں سے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سب سے آخر میں جو آئے ہیں وہ تشریف لائے ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم. عرب کے جو لوگ آئے ہیں، عرب کے علماء نے دو حصوں میں بانٹا تھا، بائدہ اور باقیہ. بائدہ وہ تھے جو ختم ہو گئے، باقیہ وہ تھے جو رہ گئے جن کا وجود تھا. باقیہ کے دو حصے بن گئے، ایک تھے عربہ جو اصل عرب تھے، اور ایک ہے مستعربہ جو عربی نہیں تھے، عرب میں رہنے لگے تھے، ان کی زبان انہوں نے سیکھ لی، ان میں شادیاں انہوں نے کر لی. اور عربہ کا تعلق جو ہے کہ وہ یمن سے تھا، اور ان کا مشہور قبیلہ جو تھا وہ بنو قحطان تھا، یعنی شاہ قبیلہ نے اصل شاہ بنو قحطان تھی. اور بنو قحطان کے یہ تین قبیلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، بنو حارثہ، بنو ثعلبہ اور بنو جفنہ، یہ مختلف علاقوں میں مکہ مدینہ اور ملک شام میں جا کر رہے، اور اسی کا ایک قبیلہ تھا جرہم. آپ مصفلہ جاتے ہیں، مصفلہ کبری شار ابراہیم خلیل کی طرف جب آپ آتے ہیں، نیچے جب اترتے ہیں خانہ کعبہ سے جب آپ آتے ہیں شار ابراہیم خلیل، آج کل تو ساری آبادی وہیں پڑی ہے، تو یہ مصفلہ کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ رائت پر جو پہاڑی ہے، یہ پہاڑی پر آبادی آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر بنو جرہم رہتے تھے، اور یہ یمنی تھے. حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے میں، اور حضرت اسماعیل نے ان سے عربی سیکھی، اس لیے حضرت اسماعیل کی اولاد کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، یعنی اصلاً عرب نہیں، اصل تو عبرانی تھی، زبان ان کی سنیانی تھی. اس قبیلے کے اندر جب شادی کی انہوں نے، تو شادی کرنے کے بعد انہوں نے عربی سیکھی، اہل عرب میں رہے، اور یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے کر آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں وہ بیٹا جس سے ساری دنیا میں سب سے بڑا نام ہوا، وہ سرکار کے 21 جب بھی آلہ سیدنا عدنان، اور وہاں سے یہ سلسلہ 21 پشتوں میں آگے چلا ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم اس کو مزید سمجھا کر قریب لا کر پیش کریں گے، تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتا چلے کہ ہمارے آقا کا تعلق کس قبیلے سے تھا، تاکہ محبت میں مزاج کے اندر ایک پختگی پیدا ہو. سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد حضرت تصور کیجئے، مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضا کا تصور کیجئے، اور یہ وہ خاندان مبارک ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور کر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو روحانی اعتبار سے ہر ایک کے دل پر جس کا راج ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کو شرق سے لے کر غرب تک کے لیے بادشاہ، مالک اور مختار بنا کر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. سرکار کی بادشاہی کو، سرکار کے اختیار کو جو عرب اور عجم دونوں کے لیے ہے. سر کی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکائیں، گنبد خضرا کا تصور کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بڑے اور اونچے جملے جو حضرت امام بصری نے آپ کی شان میں لکھے ہیں، اور سرکار کی سلطنت کے حوالے سے لکھے ہیں، اپنی مرادیں، اپنی تمنائیں، بیمار ہیں تو شفا کی نیت کر رہے ہیں، پریشان ہیں تو پریشانی کے حل کی نیت کر رہے ہیں، بچوں کے نصیبوں کے خواہاں ہیں تو اچھے نصیبوں کی قسمت کا تصور کر لیں. پیاری پیاری نیتیں جو آپ کے ذہنوں میں وہ کریے، اور سرکار اور سرکار کے خاندان کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے. محمد سید القوم نئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو سردار ہیں دونوں ثقلین کے، یعنی جناتوں کے بھی اور انسانوں کے. محمد سید الکونین، دونوں جہانوں کے سردار آپ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سید سردار آقا ہے. کون ہیں؟ دونوں جہانوں کے، اس جہان کے بھی اور آخرت کے بھی، ثقلین جنات اور انسان دونوں کے، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرم العجم. اور دنیا میں جو ذاتیں تقسیم ہوئی ہیں، یا تو عرب ہیں یا غیر عرب ہیں، عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، انسان ہوں یا جنات ہوں، اس عالم والے ہوں یا عالم آخرت والے ہوں، سب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مل کر پڑھیے، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم. ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آقا کی محبت کو دل میں رکھیں اور اپنے آپ کو آقا کا تابع کر کے یہ شعر پڑھیں. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ، بے شک حضور کی جو شان اور عظمت ہے، لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، اس کی کوئی حد ہی نہیں. فَيُغْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، بہت زیادہ فصیح بلیغ کلام کرنے والا بھی، اس کی بھی زبان گنگ رہ جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور حضور کی فضیلتیں اس سے بھی زیادہ آگے. وَغْفِرْ لِنَا شیدہا وغفر لقارہا، سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم. مولا سر کو جھکا کر دعا کریں، یا الہ العالمین جو سنا جو پڑھا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیرے حبیب علیہ السلام کی کامل اتباع اور محبت ہمیں عطا فرما، ان پاکیزہ واقعات سے ہماری طبیعتوں کو مولا کریم طبیعت بنا. مولا کریم حاضران محفل نے جو اپنا وقت دیا، مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرما، بیماروں کو صحت دے، پریشانی حال میں جو مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، ہمیں دین میں ثابت قدم رکھ، دینی باتوں میں ہمیں سنجیدہ کر، مستعد کر، توانا کر، اپنی حوث، اپنی ذات، اپنے معاملات کو پیچھے رکھ کر دین کی بات کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس نیک نیت سے ہمارے دنیاوی جو معاملات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مولا کریم دور فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن حضرات نے، جس صاحب نے یہ درس سیرت کے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، دعا کریں اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور اس خیر پائی پر اور اس دینی درد پر جو مہمانوں کے لیے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں، کرامتیں، سعادتیں ان کی نسلوں کا مقدر فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور اور غلاف کعبہ کا پاکیزہ تصور کر کے ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور پھر کل قیامت میں سرکار دو عالم کی دیدار اور زیارت کی متمنی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.